أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قوانین مقرر فرمائے ہیں، اصول معین کیے ہیں جنہیں سنن کہا گیا ہے. سنت کی جمع ہے، سنت طریقے کو کہتے ہیں، طریق راستہ جسے انسان طے کرتا ہے. ہدایت کے اصول الہی راستے ہیں، طریق ہیں، اس وجہ سے انہیں سنت کہا گیا ہے اور اس کی جمع سنن ہے. انسانی ہدایت، انسانی نجات کے لیے واحد راستہ یہی قوانین ہیں، الہی و سنن ہیں. ان سنن کی یقینی انجام دہی کے لیے کہ حتماً انسان ان کو اپنائے، پہلا قانون سنت عبودیت ہے، طریق عبودیت ہے کہ انسان مقام عبودیت اپنائے و اختیار کرے. عبودیت انسان کی آمادگی کا نام ہے اطاعت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لانے کے لیے جو کچھ رب تعالیٰ کی جانب سے انسان کو دستور صادر ہوتا ہے، اسے من و ان بجا لانے کے لیے آمادگی کا نام عبودیت ہے. عرب اپنی زبان میں تعبد یا معبد اسی آمادہ راستے کو کہتے ہیں جو چلنے کے لیے آمادہ ہو، بالکل تیار ہو، اس کی رکاوٹیں، اس کے نشیب و فراز اور اس کی ناہمواریاں ختم کر دی گئی ہوں، بالکل ہموار ملائم راستہ بنا دیا گیا ہو. جیسے آج کل بناتے ہیں، جس کو ہم پکے راستے یا پکی سڑکیں کہتے ہیں، اگر اس طرح سے ایک راستہ بنا کر ہموار کر کے رفت و آمد کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، اسے طریق معبد کہتے ہیں. انسان معبد یا انسان عبد، عباد اللہ، انہی انسانوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے وجود میں ناہمواریاں اور رکاوٹیں ساری ہٹا دی ہیں اور اطاعت الہی کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں. اب جو فرمان اللہ کی طرف سے انہیں صادر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے، اسے بجا لانے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی. یہ عبودیت و بندگی دو اہم حیثیتوں کے مقابلے میں ہے، ایک عبودیت رب ہے اور دوسری عبودیت الہ ہے. رب پرورش دینے والی ذات اور نظام پرورش، سامان پرورش فراہم کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے. الہ مقتدر فرمان روا کو کہتے ہیں، جس کی قدرت وسیع ہو، احاطہ ہو اس کا ہر چیز کے اوپر، اور ہر چیز اس کے قدرت میں ہو، قبضہ قدرت میں ہو، اس کے حکم سے انجام پاتی ہو، اس کے کن سے، اس کے ارادے سے شے وجود میں آ جاتی ہو یا اس میں تبدیلی آ جاتی ہو. اس ہستی کو فرمان روا کہتے ہیں، اس ہستی کو الہ کہتے ہیں، جو فرمان روا ہو اور مقتدر فرمان روا ہو، صاحب اقتدار فرمان روا ہو. دونوں مقام پر چونکہ فرمان روا سے فرمان آنا ہے اور رب سے ربوبیت کا نظام آنا ہے، یہی دو چیزیں انسان کی ہدایت کا حصہ ہیں، اور انہی دو کی اطاعت کے لیے انسان کو عبودیت کی ضرورت ہے. اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان سے بندوں کو پہلا پیغام عبودیت کا دیا ہے، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی اللہ یا الہ اختیار کرو. اور لا الہ الا اللہ آغاز ہے اسلام کا، دین کا، عبودیت کا، اطاعت کا آغاز لا الہ الا اللہ ہے. چونکہ بندگی اللہ کی و الہ کی اور رب کی انسان اس وقت اختیار کرتا ہے جب اللہ کے علاوہ و رب کے علاوہ، خداوند متعال کے علاوہ باقی آلہہ انسان چھوڑ دے. جس ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے اس تہذیب نے اسے آلہہ متعارف کروائے ہیں، اس نے اپنے آبا و اجداد سے پہلی تعلیم آلہہ کی لی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، شعور پکڑتا ہے، تو اپنے آبا و اجداد کو کچھ مقتدر فرمان رواؤں کے سامنے جھکا ہوا پاتا ہے، یا علاقے کے کسی بڑے نواب، خان، سیٹھ، چودھری، وڈیرے کے سامنے جھکا ہوا پاتا ہے، کسی سرمایہ دار کے سامنے، کسی سیاست مدار کے سامنے، کسی حکمران کے سامنے، کسی اور ثروت مند کے سامنے اپنے آبا و اجداد کو خاضع تسلیم پاتا ہے. یہی آلہہ ہوتے ہیں، خاندانی آلہہ، موروثی آلہہ. مثلا ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شہر میں یا دیہات میں، اپنے ماں باپ کو کچھ فرمان رواؤں کے سامنے جھکا ہوا خاضع پاتا ہے، تسلیم پاتا ہے. کچھ اشیاء کے سامنے اپنے ماں باپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تسلیم پاتا ہے کہ یہ لوگ صبح و شام، یا کسی شے کے سامنے اس کی قدرت اور مانوی طاقت کے قائل ہیں، معتقد ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، یا کسی حیوان جانور کے سامنے جھکتے ہیں، یا کسی حکومت کے سامنے جھکتے ہیں، یا کسی اور مقتدر انسان کے سامنے جھکتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس گروہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یا کوئی لیڈر بنا ہوا ہے، اسی ہی کی بات مانتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر اگر دیکھیں، ایسے قبائل و قومی نظام جس طرح برادری کا ہے، اس قوم قبیلے کا ایک بڑا پیشوا ہوتا ہے، بعضوں کا رنگ مذہبی ہوتا ہے، بعضوں کا رنگ قومی ہوتا ہے، بعضوں کا رنگ سیاسی ہوتا ہے. یہ مذہبی، قومی، سیاسی پیشوا فرمان روا ہیں، فرمان دیتے ہیں جس طرح کا بھی، باقی ان کی رعیت ہیں، رعایا ہیں، اور وہ من و ان ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ سب آلہہ ہیں، یہی آلہہ ہیں. اور دین کا آغاز لا سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے اور عبودیت کا سفر آغاز کرتا ہے تو خالی نہیں ہوتا ذہن اس کا، نہ دل اس کا، بلکہ موروثی طور پر وہ تہذیب کے بنائے ہوئے آلہہ کے سامنے، علامہ اقبال کے بقول کے سلطان و میر کے سامنے، اپنے آبا و اجداد کو جھکا ہوا پاتا ہے، تسلیم پاتا ہے ان کے سامنے، اور انہی کی بات مانتا ہے. حتیٰ آپ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کو دیکھیں تو وہ شریعت کی بات مشعر کو نہیں بتاتے، مشعر کی بات خود علماء بھی عملی کرتے ہیں. مشعر قبائلی بڑے لیڈر کو کہتے ہیں، قبائلی رہنما کو کہتے ہیں، یا نمبردار ہے کسی علاقے کا، یا کوئی اور بڑا حیثیت عنوان ہے اس کا، سردار ہے. عالم دین بھی سردار کے تابع ہے، سردار کی بات چلے گی. اجتماعی طور پر، دینی مذہبی طور پر، یا اور سماجی مسائل میں جو کچھ سردار نے کہہ دیا وہی سارے عمل کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. یہ سب آلہہ ہیں، ان میں انسان گرفتار ہیں. جس طرح سورہ یوسف کی آیہ آپ کے سامنے بیان کی جو مومنین کے لیے بہت ہی اہم آیت ہے، ایک الارم ہے مومنین کے لیے، گھنٹی ہے خطرے کی. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، جو لوگ یہ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے، اکثر مومن مشرک ہیں. آیت قرآن ہے، اکثر جو مومن ہیں ایمان لائے ہیں. وما یؤمن اکثرہم باللہ، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، الا وہم مشرکون، مشرک ہیں. کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ تو کسی اور کو اللہ نہیں مانتے، مانتے ہیں لیکن اس کا نام اللہ نہیں رکھا ہوا، اس کا فرمان مانتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ کا ماننا چاہیے. اب آپ مومنین کو دیکھیں، کیا مومنین سرداروں کے رعایا میں شامل نہیں ہیں؟ کیا مومنین ان قبائلی رہنماؤں کے تابع نہیں ہیں، سیاسی لیڈروں کے تابع نہیں ہیں، حزبی جماعتی رہنماؤں کے پیچھے نہیں چلتے؟ فرمان کس کا مانتے ہیں؟ حتیٰ اطاعت خدا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، کس مسجد میں جانا ہے جو یہی الہ کہے گا، فرمان روا کہے گا، پارٹی لیڈر کہے گا، کہاں پہ بیٹھنا ہے، کہاں مذہبی رسومات انجام دینی ہیں، یہ بھی اس الہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں. اس لیے انسان آلیہ میں گرفتار ہے، شروع سے ہی، آغاز میں ہی، اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں ہی آلیہ میں مبتلا ہے. چونکہ آلیہ میں پیدا ہوتا ہے، آلیہ پرستی کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ آلیہ پسند ہوتے ہیں، وہ آلیہ پرست ہوتے ہیں، اس وجہ سے دین کا آغاز لا سے شروع ہے، لا الہ، کہ ان آلیہ کا انکار کرو. پہلے عبدیت کی طرف پہلا قدم، بندگی کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ ان کو فرمان روا تسلیم نہ کرو، انہیں اپنے جیسے افراد مانو کہ آپ بھی ہماری طرح کے ہیں، ہم سب عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے، جس طرح ہم پر لازم ہے اطاعت اللہ کے فرمان کی، آپ پر بھی ویسے ہی لازم ہے. ہم آپ پر فرمان نہیں چلا سکتے، آپ ہم پر فرمان نہیں چلا سکتے، لیکن عملی طور پر تہذیبی ماحول انسان کو جو میسر آتا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ میدان ہموار ہو خدا پرستی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول میں آلیہ پرستی اس کو وراثت میں، ارث میں ملتی ہے، ترکے کے طور پر ملتی ہے. پاکستان میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ متولد ہوئے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے پاکستان کے ماحول میں وراثت میں پائی ہیں، جس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں لیکن ملی آپ کو ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. جیسے آپ ایک موسم میں پیدا ہوئے تو گرمی تھی، ظاہر گرمی آپ نے نہیں بنائی، پہلے سے موجود تھی موسم گرما، اس میں ولادت ہوئی آپ کی. آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں کچھ چیزیں طبعی طور پر موجود ہیں، کچھ چیزیں انسانی مصنوعات کے طور پر موجود ہیں. آپ ایک ایسی خالی زمین پر پیدا نہیں ہوئے جیسے آدم آئے تھے، اور آدم سے پہلے زمین پہ کوئی ماحول نہیں تھا انسانی بنایا ہوا، طبعی ماحول تھا، سب قدرتی ماحول جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، نیچرل ماحول تھا، طبیعت تھی فقط. اس طبعی ماحول میں آدم آئے، لیکن ابن آدم کوئی بھی طبعی ماحول میں نہیں آیا. مثلا رسول اللہ مکہ میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی، تو مکہ پہلے سے آلیہ پرست تھا، تہذیب تھی، جاہلیت تھی، ضلالت تھی وہاں پر. ہر مولود جو زمین پر قدم رکھتا ہے کچھ چیزیں پہلے سے موجود پاتا ہے. آیا وہ جو ولادت کے وقت اس کے زمین پہ آنے سے جو کچھ اس نے دیکھا ہے پہلے سے موجود، اس سب کو تسلیم کرنا، ماننا اس کے لیے جائز ہے؟ جو کچھ وہ آیا ہے پہلے سے موجود ہے۔ ایک نقطہ یہاں جو حضرات ہیں متوجہ ان کے لیے، سارے توجہ کریں، سب کے لیے غنیمت ہے یہ نقطہ، آپ کو زندگی میں، مطالعات میں، غور و فکر میں زیادہ کام آئے گا۔ زیر جاب میں شاید اتنا کام نہ آئے، لیکن باقی زندگی میں، نظریاتی زندگی میں، فہم میں، معرفت میں، تحصیل علم میں یہ نقطہ آپ کے کام آئے گا۔ اور وہ ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ واقعیت، مادری زبان میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں واقعیت کو، پاکستانیوں کی مادری زبان لنڈے کی، جیسے ہمارا لباس لنڈے کا ہے، ہماری زبان بھی لنڈے کی ہے، وہ لنڈے والی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، واقعیت کو، اتنی نہیں پڑھی آپ نے، لنڈے کی زبان میں کیا کہتے ہیں، بھلے بلند آواز سے، ریالٹی، واقعیت اردو لفظ ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، اصل عربی ہے لیکن باقی زبانوں میں بھی رائج ہو گیا ہے، واقعیت، واقع، واقعہ، وقوع، اس سے ہے واقعیت، واو الف قاف عین یہ تے، واقعیت، لنڈے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ریالٹی۔ اور جب ہم، واقعیت سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اس وقت ہے، پڑی ہوئی ہے، ایک چیز واقع ہے، وقوع پذیر ہو چکی ہے، جیسے مثلا آپ جاتے ہیں روڈ پہ اور وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، اب یہ ایکسیڈنٹ ایک واقعیت ہے، یعنی ہو گیا ہے، گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے، موٹر سائیکل گرا ہوا ہے، موٹر سائیکل سوار نالے میں پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، یہ ایک وقوع ہے، ایک عمل ہے جو ہو چکا ہے، اس کو واقعیت کہتے ہیں، جو چیز وقوع پذیر ہو گئی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اور اسی میں کہتے ہیں ساتھ، ایک ریالٹی کے ساتھ ایک لفظ اور لگاتے ہیں اکثر، گراؤنڈ ریالٹی، لنڈے میں، لنڈے کی زبان میں کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، یعنی زمینی واقعات، یہ واقعات ہیں زمینی اس وقت۔ کیا واقعات ہیں زمینی؟ مثلا پاکستان میں کیا واقعات ہیں زمینی جو اس وقت ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہاں مختلف مسالک ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف گروہ ہیں اور ان کے لیڈر ہیں، اور ہر طبقہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہے، یہ واقعیت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ خوب، آپ جیسے منڈی میں جاتے ہیں، وہاں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، اچھا فروٹ پڑا ہوا ہے، داغا ہوا پڑا ہوا ہے، خراب پڑا ہوا ہے، مہنگا پڑا ہوا ہے، چوری کا مال بھی وہاں پڑا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں چوری کر کے لے آتے ہیں کہیں سے، ٹرک آ رہا تھا منڈی میں، راستے میں چوروں نے لوٹ لیا ٹرک اور خود آ کے منڈی میں بیچ دیا۔ یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر بازار میں موجود ہیں، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کہتے ہیں۔ اور اب ادھر سے ایک انسان، باشعور انسان، مومن، یہ جاتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، کیا کرے اس گراؤنڈ ریالٹی کو، کیا کرے؟ یہ واقعات جو آگے ڈھیر لگا ہوا ہے، کریڈ بڑھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں واقعات کے، ان کو کیا کرے یہ شخص؟ آیا مانتا جائے ان کو، یہ سب ٹھیک ہیں چونکہ ہو چکی ہیں، چونکہ یہ ہو گیا ہے، یہ کام موجود ہے اس وقت، وقوع پذیر ہو گیا ہے، یہ وقوع ہے، واقعیت کی شکل اس کو مل گئی ہے، اس نے لباس واقعیت پہن لیا ہے، بس اس وجہ سے ٹھیک ہے یہ۔ عملاً ایسے نہیں ہوتا، آپ اس واقعیت میں نگاہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی واقعیت درست ہے، صحیح ہے، قانون کے مطابق ہے، اصول کے مطابق ہے، اور کون سی واقعیت وقوع ہے جو موجود تو ہے لیکن ضابطے اور قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ منڈی میں کتنی واقعیت پڑی ہوئی ہے، بازار میں کتنی واقعیت پڑی ہوئی ہے، اس ریڑھی پہ بھی ایک واقعیت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس ریڑھی پر بھی واقعیت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ سب ریئلٹیز ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہیں۔ انسان کیا کرے، یہ باشعور جس کو شعور دیا گیا ہے، اس ریئلٹی کو کیا کرے، وہ سب کو تصدیق کرتا جائے، تسلیم کرتا جائے، مانتا جائے کہ چونکہ یہ واقعیت ہے بس یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی واقعیت ہے یہ ٹھیک ہے، یہ دوسری بھی واقعیت ہے یہ بھی صحیح ہے، تصدیق کرتا جائے۔ نہ، شعور کے خلاف ہے۔ شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ واقعیات دو طرح کی ہیں، کچھ واقعیات ہیں جو حق کے مطابق ہیں، ان کو ہم کہیں گے حقیقت، وہ واقعیات حق کے مطابق ہیں، حقیقت ہیں، واقعیت ریئلٹی ہے اور حقیقت بھی ہیں، حق کے مطابق ہیں، حق کے ساتھ سازگار واقعیات ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں لنڈے کی زبان میں، مادری زبان ہماری، مادری لباس کی طرح ہے نا، ابھی پاکستانیوں کا جو مادری لباس بن گیا ہے لنڈے کا، زبان بھی وہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حقیقت کو، حق کو۔ اتنی فیسیں دے دے کے پڑھتے ہو آپ ہزاروں روپے بھی والدین کے والے، حق کو نہیں ریالٹی نہیں کہتے۔ رائٹ بھی کہتے ہیں لیکن حق جو حقیقت کے معنوں میں ہو، حقیقت، ٹروتھ کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ لنڈا صحیح پڑھا انہوں، ٹروتھ کہتے ہیں اس کو، حق کے مطابق ہے یہ واقعیت، یہ ریالٹی ٹروتھ بھی ہے، دوسری ریالٹی ہے لیکن یہ ٹروتھ نہیں ہے، حق کے مطابق نہیں ہے، حقیقت کے مطابقت نہیں رکھتی۔ شعور یہ کہتا ہے کہ جو واقعات حقیقت کے میزان کے مطابق ہیں، ان واقعات کو ہم نے تصدیق کرنا ہے، لیکن جو واقعات حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، ان واقعات کو تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے، اور حقیقت کے ساتھ مطابقت دینی ہے، حقیقت کے مطابق بنانا ہے۔ مثلا آپ پیدا ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی موروثی آبائی زمین وہ چچا نے قبضے میں کر لی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے اپنے نام لکھوا لی تھی ہیر پھیر سے، دھوکے سے۔ اب جب آپ پیدا ہوئے تو دیکھا کہ زمین میری ہے، میرے باپ کی ہے، لیکن چچا نے چالاکی سے اپنے نام کروا لی، یہ واقعیت ہے، ہو چکا ہے یہ کام، اس کے نام قانوناً منتقل ہو گئی ہے، پٹواری نے اس کے نام لکھ دی ہے۔ آپ کا کیا فریضہ ہے ابھی اس واقعیت کے سامنے، یہ ریئلٹی ہے کہ وہ زمین اس نے اپنے نام کروا لی ہے آپ کی، کیا کرنا چاہیے ہمیں، اس واقعیت کو تسلیم کر لیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ میدانی زمینی حق واقعیت ہے کہ ایسے ہے۔ خوب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ ایسے ہے، ہو گیا ہے ایسے، لیکن حق کے مطابق نہیں ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے، میزان کے مطابق نہیں ہے۔ وہ پس میں کیا کروں اب اس واقعیت کو، اس واقعیت کو ختم کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اور اس کو حقیقت کے ساتھ سازگار و مطابق بنانا ہے، حقیقت کے تحت اس کو لانا ہے واقعیت کو۔ اس لیے ہم واقعیات تسلیم کرنے نہیں آئے، ہم واقعیات تبدیل کرنے آئے ہیں، واقعات کو بدلنا ہے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دین لا سے کیوں شروع ہوا ہے، اس لیے شروع ہوا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب حقائق نہیں ہوتے، واقعات ہیں، حق نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، اس کے سامنے حقیقت بگڑی ہوئی، الجھی ہوئی، مسخ کی ہوئی ایک واقعیت کی شکل میں ریالٹی ہوتی ہے، کوئی فرمان روا بنا ہوا ہے، کوئی معبود بنا ہوا ہے، کوئی مانوی طاقت بنا ہوا ہے، کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی میر بنا ہوا ہے، کوئی سلطان بنا ہوا ہے، کوئی حکمران بنا ہوا ہے، کوئی قومی پیشوا بنا ہوا ہے، کوئی مذہبی پیشوا بنا ہوا ہے، کوئی جماعت کا لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی تنظیم کا سربراہ بنا ہوا ہے، کوئی قبیلے کا مشر بنا ہوا ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، یہ سب کے سب میر و ملا، یہ واقعات ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ سب موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واقعات جہاں میں نے آنکھ کھولی ہے یہ سب حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ حقیقت کا میزان اس کے ہاتھ میں ہے، اس میزان پہ جب دیکھتا ہے کہ یہ خلق خدا ہیں، انسان ہیں، لیکن فرمان روا نہیں ہو سکتے، یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بس انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہاں مسخ شدہ واقعات ہیں، حقائق کو مسخ کر کے، ٹیڑھا کر کے واقعات کی شکل دے کر ان کو پہلے سے رکھا گیا ہے۔ انسان کی پیدائشی ایک رسالت، وظیفہ، فریضہ یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اور موجود ہے، مثلا خاندان میں پیدا ہوا اور اس خاندان میں رسم و رواج موجود ہے واقعیت کے طور پر، اس کو ماننا ہے، اس نے تسلیم کرنا ہے، نہ اس کا انکار کرنا ہے، لا کہنا ہے اس کو۔ واقعات ماننا اسلام نہیں ہے، واقعات کو حقیقت کے تابع بنانا، بدلنا اسلام ہے۔ اس لیے لا سے دین کا آغاز ہوتا ہے، لا الہ۔ میدان اتنا گھیر لیا ہے جعلی چیزوں نے، مصنوعی امور نے، انسان کی فضا، حقائق کو چھپا دیا ہے اور اس کی جگہ پر دوسرے غیر حقیقت امور نے لبادہ واقعیت پہن لیا ہے اور واقعیت بن کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں۔ بس لا سے انسان کا دین شروع ہوتا ہے، اور ہم نہیں کرتے، مرنے دم تک لا نہیں پڑھتے، نہ لا کہتے ہیں ہم، پہلا قدم عبودیت کا نہیں اٹھاتے، بلکہ پیدا ہوتے ہیں کچھ بچپنے کی وجہ سے، چونکہ بچپنے کو ایسے نادانی کی عمر کہتے ہیں، نہ جاننے کی عمر، کچھ نہ جاننے کی وجہ سے مانتے چلے جاتے ہیں، جس طرح ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں بچہ تصدیق کرتا جا رہا ہے، گھر میں جو کچھ ہے بچہ مانتا جا رہا ہے، نادان ہے، نافہم ہے، اسے تو نہیں معلوم باپ حرام کما کے لا رہا ہے، وہ نہیں جانتا، اس لیے وہ سب کچھ تسلیم کرتا جا رہا ہے۔ ایک بڑا حصہ واقعیات کا طفولیت کی وجہ سے، سباوت کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے، بچگی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے مان جاتے ہیں ہم، اور ایک اور بڑا حصہ واقعیات کا، کچھ اور قسم کی واقعیات ہیں جو تقلید کی وجہ سے مان لیتے ہیں۔ تقلید یعنی دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، ہم نے جب شعور پکڑا اس معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، گاؤں کے اندر، آنکھیں کھلی، لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو کچھ جس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، ویسے ہی تکرار کر رہے ہیں ہم، یہ تقلید ہے، بھیڑ چال کی طرح، بھیڑیں اس طرح ہوتی ہیں، بھیڑ مرنے تک بوڑھی بھی ہو جائے، اگر کسائیوں سے بچ جائے تو بڑھاپے کو پہنچ جائے بار فرض، بھیڑ ہی ہوتی ہے، یعنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، سوجھ بوجھ کے بغیر دیکھا دیکھی، جس قومیت میں، جس ملت میں جو پیدا ہوا ہے بھیڑ چال کے تحت ویسا ہی بنتا جا رہا ہے، ہونا ایسا نہیں چاہیے تھا۔ انسان کسی بھی خطے میں پیدا ہو، کسی قوم میں پیدا ہو، کسی قبیلے میں پیدا ہو، اسے اپنی فطرت کے مطابق، الہی نظام کے مطابق بنانا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ اس قوم میں پلنے والا کچھ اور بن گیا ہے، اس قوم میں پلنے والا کچھ اور بن گیا ہے، اس قبیلے کا فرد کچھ اور ہو گیا ہے، اس قبیلے کا فرد کچھ اور بن گیا ہے، اس طرح کیوں ہوا؟ چونکہ جہاں بھی جو پیدا ہوا، آنکھ کھولی، بھیڑ چال کے تحت انہی بھیڑوں کے پیچھے چلتا جا رہا ہے. یہ محاورہ سنا ہوا ہے نا آپ نے, بھیڑ چال. نہیں سنا ہوا, سنا ہوا ہے, رمضان میں بھول گیا ہے. اب بھیڑ چال, بھیڑیں اپنے سینس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتی. جدھر پہلی بھیڑ کا منہ ہو جائے, اور پہلی بھیڑ بھی کوئی سوچ کے چراگاہ کی طرف یا خطر کی طرف, اسے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے, اس کا جدھر منہ ہو جائے چل پڑتی ہے, اور پیچھے سارا ریوڑ اس کے ساتھ. چند سال پہلے ایک خبر ترکی سے آئی تھی, مشہور ہوئی تھی نیوز ایجنسیز میں, کہ بہت بڑی مقدار میں کئی سو بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے. ترکی میں تصویروں کے ساتھ آئی تھی یہ خبر, اور محفوظ کی تھی میں نے, دلچسپ خبر تھی. اجتماعی خودکشی کی ہے بھیڑوں نے, کئی سو بھیڑوں نے. خودکشی یہ تھی کہ وہ پہاڑی پہ چراگاہ میں چر رہی تھیں, اور اسی چراگاہ میں ایک کھائی تھی بہت گہری درہ, اور ساری بھیڑیں آئیں دوڑتی دوڑتی, اور کوئی بھیڑیا یا خطر نہیں تھا, یا چرواہے نے انہیں نہیں ہانکا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ ساری رضاکارانہ طور پر آتی ہیں اور اس کھائی میں چھلانگ لگاتی ہیں جو کئی سو فٹ نیچے گہری تھی, اور اوپر نیچے گرتی گئیں اور مرتی گئیں. آخری بھیڑیں جو, وہ بہت بڑا ڈھیر لگ گیا, کئی سو بھیڑیں جب گریں اور مر گئیں, تو آخری بھیڑیں زخمی ہوئیں, چونکہ وہ جب گرتی تھیں تو نیچے نرم ڈھیر تھا بھیڑوں کا, ان میں سے کچھ سو زخمی ہوئیں اور باقی ساری مر گئیں وہاں پر. اور پھر دانشور سارے جمع ہو گئے اس اجتماعی حادثے کے اسباب ڈھونڈنے کے لیے کہ بھیڑوں کی خودکشی کا سبب کیا ہے. وہ بھیڑوں کی خودکشی کا سبب بھیڑ چال ہے. پہلی بھیڑ کھائی میں گری, دوسری بھیڑ چونکہ بھیڑ ہے, اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ پہلی گر کے مر گئی ہے, ہلاک ہو گئی, اور میں عبرت لوں یہاں سے, میں واپس آ جاؤں. اس بھیڑ نے دیکھا دیکھی چلنا ہے, جو اس سے ہو گیا وہ, اس پہلی کا ممکن ہے پاؤں پھسل گیا ہو, غلطی سے گر گئی ہو, لیکن دوسری نے دیکھا کہ یہ گری ہے, تو اب میرا کام بھی وہی کام کرنا ہے جو اس نے کیا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے کئی سو بھیڑیں گریں, اور اس کو نام دیا گیا اجتماعی خودکشی. یہ بھیڑ چال کا نتیجہ ہے. بھیڑ چال بھیڑوں سے بہتر انسان کے اندر ہے. جس طرح بعض جانور ہیں انسانوں والے کام کرتے ہیں, اسی طرح انسان جب جانوروں کے لیے کام کرے تو جانوروں سے بہتر کرتا ہے. مثلا انسان جب گائے بن جائے اللہ میاں کی, تو گائے سے بہتر گائے ہوتا ہے, یہ نافہمی جب دکھاتا ہے. یا جب کہتے ہیں بھینس کے سامنے بین بجانا, بھینس کو سمجھائیں تو کچھ بھی نہیں سمجھتی. انسان اگر بھینس بن جائے, اس کے سامنے بین بجائیں, تو بھینس سے زیادہ بہتر نافہمی دکھاتا ہے اپنی. یا اور اس طرح کے جو اعمال انسان انجام دے سکتا ہے جانوروں والے, بھیڑوں سے بہتر بھیڑ چال چلتا ہے انسان. ابھی ایک واقعہ سننے کو ملا کہ بھیڑیں کھائی میں گری مر گئیں, لیکن اقوام قرآن نے ذکر کی ہیں بھیڑ چال کے تحت مرنے والی اقوام, بھیڑ چال کے تحت تباہ ہونے والے قبائل, بھیڑ چال کے تحت ہلاک ہونے والی پارٹیاں, جماعتیں, احزاب کتنی ہیں آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کے پاکستان ہی کو دیکھ لیں, 60 سال سے اگر ہم ہر 10 سال میں ایک نسل فرض کر لیں کہ 10 سال میں ایک نسل آ جاتی ہے نئی, تو 6 نسلیں ابھی تک پاکستان کی خوب کدھر جا رہی ہیں, اسی طرف جہاں پہلے والے گئے. سر سید کا پاؤں پھسلا پہلی بھیڑ کا, اس نے کھائی میں چھلانگ لگائی, اس کے بعد سب بھیڑیں ابھی تک کھائی میں جا رہی ہیں سوچے بغیر کہ انجام کیا ہوا, پہلے کہاں پہنچے, جو ہم بھی ان کے پیچھے چل کے ہم بھی وہاں پہنچیں گے. ہم نادانی کی وجہ سے کچھ واقعات ہیں جنہیں انسان قبول کر لیتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر بہت ساری واقعات ہیں, مثلا گندگی ہے, گندگی بچہ تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے چونکہ میں پیدا ہی ایسی جگہ پر ہوا ہوں. گالی گلوچ ہے ماں باپ کی زبان پر, وہ بھی مانتا جاتا ہے, تقلیدن لیتا جاتا ہے. بھیڑ چال کے تحت دیکھا دیکھی پھر اس کے بعد انسان کی تعلیم کا وقت آ جاتا ہے، سیکھنے کا وقت آتا ہے، سیکھتا ہے، مذہب سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، ذاکر خطیب سے سنتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر سے کچھ تلقینات سنتا ہے، پھر تلقین کا وقت آ جاتا ہے، تعلیم کے بجائے تلقین، تلقینات سنتا ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ تلقین کرتے ہیں اس کو، جیسے میت کو، مردے کو تلقین کی جاتی ہے، افہم، اسما، سن اور سمجھ اور یہ کہنا، اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے تلقین کرتے ہیں، وہ تلقینات سننا شروع کر دیتا ہے۔ نافہمی بچپنے کی وجہ سے، سباوت کی وجہ سے، پھر اندھی تقلید کی وجہ سے، جو انسان کی خوہ میں ہے، طبیعت میں ہے، بھیڑ چال، دیکھا دیکھی ماننا، اور پھر اس کے بعد تلقینات، پھر اس کے بعد آتی ہے تعلیم۔ یہ ساری چیزیں انسان کو واقعیت پرست بناتی ہیں، یعنی موجود صورت حال کا بندہ بناتی ہیں، موجود صورت حال کے سامنے انسان کو تسلیم کرواتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تلقینات، تقلیدات، وہ بچپنا، نادانی، سب کچھ، تعلیمات، حتیٰ جو واقعات ہیں، واقعات پرست بناتی ہیں۔ کیا ہیں واقعات؟ واقعات مختلف طرح کی ہیں، جیسے کہا کہ مسخ شدہ حقائق واقعات بن گئے ہیں۔ واقعات سے مراد یعنی جو چیزیں واقع ہیں، جو چیزیں اس وقت موجود ہیں، جو چیزیں زمین پہ ہیں، یہ واقعیت ہے کہ اس وقت فلاں حاکم ہے، یہ واقعیت ہے، فلاں لیڈر ہے، یہ واقعیت ہے، فلاں قبیلے کا بڑا ہے، یہ واقعیت ہے، فلاں سردار ہے، ہے اس علاقے کا سردار وہ ہے، تو میں کیا کروں اس سردار کو، اس وڈیرے کو کیا کروں؟ یہ کبرا انا و سادات انا، جو ادلون کبرا انا و سادات انا، ہمیں گمراہ کیا، اہل جہنم جا کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں جہنم بھیجا، ان کبرا و اکابرین نے جہنم بھیجا، ان لیڈروں نے جہنم بھیجا ہے، ان واقعات نے ہمیں جہنم بھیجا، ان فرمان رواؤں نے جہنم بھیجا ہے۔ تہذیب ہماری ہمیں واقعیت پرست بناتی ہے، جو موجود ہے اس کو مانتے جاؤ۔ دین پہلا سبق کے پڑھاتا ہے کہ انکار کرو، یہ مسخ شدہ واقعات کا انکار کرو، لا لا الہ۔ لیکن جب ایسی تہذیب میں دین آتا ہے، وہ دین بھی آلیہ پرست بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حبر و راہب بھی رب کو رب نہیں بتاتے، مسیح کو رب کہتے ہیں کہ مسیح رب ہے، مسیح کی ماں رب ہے آپ کے لیے، دین ہے، حبر و راہب دین سکھا رہے ہیں، لیکن دین بھی واقعات پرست بنا رہا ہے انسان کو۔ ہمیں واقعیت پرست بننا ہے یا حق پرست بننا ہے؟ حقیقت کا تابع بننا ہے، نہ واقعیت کے تابع۔ واقعیت ہے، انکار کرو واقعیت کا، حقیقت کا انکار نہیں کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، حق کو تسلیم کرنا ہے۔ حق جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اگر وہ حق ہے، ممکن ہے آپ کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، حق کچھ اور ہے، ہم کچھ اور اعتقاد رکھتے ہیں، بدل دو اپنا اعتقاد، حق کے مطابق بناؤ۔ لیکن واقعیت ممکن ہے آپ کے عقیدے کے مطابق ہو، آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، واقعیت بھی ایسی ہی ہے، اور وہ واقعیت حق کے خلاف ہے، اس واقعیت کا انکار کر دو۔ لا مسخ شدہ واقعیات، جعلی واقعیات، وہ واقعیات جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم آئے تو ایک واقعیات تھی، نمرود حاکم تھا، فرمان روا خدا بنا ہوا تھا، پیشوا، یہ پیشوا، اس سے اوپر اور سپر پیشوا بھی بنے ہوئے تھے، اور وہ تھے بت، پتھروں کے بنے ہوئے بت۔ اب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ایک تہذیب میں، ایک سوسائٹی میں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک گھر میں، اور گھر میں اب آزر ہی بت گھر ہے، بت پرست ہے۔ حضرت ابراہیم نے نہ بچگانہ کام کیے کہ بچگانہ، بچے ہونے کی وجہ سے آزر کی پیروی کر لی ہو، نہ حضرت ابراہیم نے بھیڑ چال چلی، یا آزر کو جو کرتے دیکھا وہی حضرت ابراہیم شروع کر دیں، نہ آزر کی تلقینات سنی اور نہ وہ نمرودی واقعیت قبول کی، بلکہ لا کیا، ان واقعات کو لا کیا، نہ لا کہا، لا کہنے کی بھی چیز ہے اور لا کرنے کی بھی چیز ہے، بعضوں کو لا کرنا ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بقول کہ اللہ نے مومن کو شمشیر دی ہے تاکہ بعض ناحق واقعات کو لا کر دے کہ نہیں ہو آپ، کچھ چیزیں زبان سے لا ہوتی ہیں، کچھ امور شمشیر سے لا ہوتے ہیں، تلوار سے لا ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم نے کلہاڑا لیا اور وہ واقعات تھیں، وہ سارے بت واقعیت تھے اور بڑے مہنگے تھے، بڑی محنت سے بنے تھے، پوری قوم ان بتوں کے سامنے تسلیم تھی، سرکاری بت تھے اور تمام اس وقت کے علماء ان کے تصدیق شدہ بت تھے سارے، لیکن اس جوان نے فتح، جوان کو کہتے ہیں لا فتح الا علی، فتح وہ فتوت رکھنے والا جوان، فتح جوان کو نہیں کہتے، اصل کہتے ہیں فتوت جس کے اندر ہو، وہ فتوت صاحب فتوت شخص، جوان مرد جس کے اندر جوان مردی ہو وہ فتح کہلاتا ہے، وہ کہا یہ جوان مرد ہے، چونکہ بعض واقع نامرد ہوتے ہیں، بعض جوان فتوت نہیں ہوتی، مروت نہیں ہوتی، انسانیت نہیں ہوتی ان کے اندر، ان کو فتح نہیں کہہ سکتے، ہر آوارہ اوباش فتح نہیں ہوتا، صاحب فتوت ہو، صاحب مروت ہو اور صاحب عفت و حیا ہو، شہامت شجاعت ہو اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں یہ فتح ہے، جس کے اندر جذبہ ہو قربانی کا، ورنہ ہر اوباش جو کوئی غلط کام کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ بدن اس کا جوان ہے یا جوانی کے اس زمرے میں آتا ہے تو وہ فتح نہیں کہلاتا، فتوت سے فتح ہے۔ لوگوں سے پوچھا کس نے یہ کام کیا ہے، تو سب نے کہا کہ فتح ہے، جوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ہوگا یہ کام۔ اسے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ہے، انہوں نے جھنجھوڑا، پہلے کہا کہ ماجرا کی تفصیل بتاؤ کیسے ہوا، انہوں نے جب تفصیل بتائی کہ چھوٹے بہت ٹوٹ گئے، بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا ہوا تھا، تو کہا کہ شاید اسی بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو تو صحیح بڑے سے۔ اب وہ ہلے، اپنے آپ میں آئے اور تسلیم ہوئے کہ واقعیت ہے یہ، ہم نادان ہیں، بتوں سے بھی بدتر ہیں ہم، کہ انہیں ہم اپنا الہ اور فرمان روا مان رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا آگے پھر سزا تجویز ہوئی اور آخر تک ماجرا گیا، آگ میں ڈالا گیا، وہ گلزار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشوا کو جسے الہی بنانا تھا، امام، بچا لیا اس نار سے، نمرودی نار سے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے سامنے اب واقعات دیکھیں، وہ واقعات ہر بچے کے سامنے ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں بالکل ہو بہو ابراہیمی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں آپ، جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، آپ کے گھر میں ایک آزر ہے بڑا، کوئی بھی ہو، ممکن ہے ماموں ہو، ممکن ہے تایا ہو، ممکن ہے باپ ہو، ممکن ہے دادا ہو، ممکن ہے پڑوسی ہو، ممکن ہے کوئی بھی ہو، ایک آزر، ایک نہیں کئی آزر ہوں گے آپ کے اپنے محلے کے اندر، تماثیل آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کی تہذیب کے اندر، یہ سب واقعات ہیں، یہ ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے آنکھیں کھول کر کہ یہ ہو رہا ہے، کیا کیا ہو، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے کیا رد عمل دکھایا، کرنا کیا تھا آپ کو، لا کہنا کیا تھا ان کو، لا، یہ براہیمی نظر و براہیمی کردار و براہیمی سیرت، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کو اسوہ کہا ہے، بندگی کا اسوہ، عبودیت کا اسوہ، لا کا امام، لا الہ کا امام، علامہ اقبال نے خوبصورت امامت کی بہت خوبصورت تشریح اقبال نے کی، علامہ اقبال نے کی، جو لوگ امامت پہ فیسیں لے کے امامت پہ تقریریں کرتے ہیں انہوں نے امامت کے مفہوم کو ہی بگاڑ دیا ہے، مسخ کر دیا ہے، تیس نیس کر دیا ہے. ان سے نہ سیکھیں امامت جو فیسیں لے کے آپ کو امامت کے قصے سناتے ہیں. امامت کے متعلق ایک گھنٹہ بات کرنے کا لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور امامت کی الف سے بھی آشنا نہیں ہیں. علامہ اقبال سے سیکھیں امامت آپ، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کس کو کہتے ہیں اور قوم کی امامت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا جانے. بیچارہ دو رکعت کا امام، ظاہر نصرا سے ہے دوسرا مصرا، یہ دو رکعت کا ملازم جو کسی انجمن ٹرسٹ کا ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے، امامت کرتا ہے، یہ ملازم دو رکعت کا یہ کیا جانے قوم کیا ہوتی ہے، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے. جو امام ہوتا ہے لا سکھانے والا، پھر خود علامہ پہلے بتاتے ہیں کہ نہ سیکھو ان سے، یہ امامت نہیں جانتے، ملازمین کو امامت نہیں آتی. پھر خود فرماتے ہیں کہ اگر سیکھنی ہے تو آؤ میرے پاس آؤ، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. وہ پہلے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو صاحب سر ہو میری طرح، پھر میں تجھے یہ سبق امامت کا پڑھاتا ہوں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود یعنی واقعات، ان سے بیزار کرے یعنی تجھ سے لا کے لوائے. یہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، نہ جو صدر انجمن کو بھی اللہ مان لے، الہ مان لے، رازق مان لے، اس کی خاطر دین بدل دے. بعض اگر لوگوں کو شرعی مسائل پیش آ جاتے ہیں، عالم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں. ملازم ہو اگر عالم دین، فیس لے رہا ہو، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہو، وہ تو دیکھتا ہے ان کی رائے، منشا ان کی. وہ شرعی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، جواب ان کو، یہ وہ فرضی باتیں نہیں ہیں جو واقعات ہیں جن کے نمونے ثبوت موجود ہیں، کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ بہتر بصیرت رکھتے ہیں، صدر صاحب آپ جو فیصلہ کر دیں وہی شرعی فیصلہ ہے. مثلا نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، گھریلو جھگڑا ہے، عالم دین سے جو رجوع کرتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے، وہ صدر انجمن کو کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس مسئلے میں آپ اپنا فیصلہ صادر فرما دیں، یعنی آپ الہ ہیں، شریعت کے امام آپ ہیں، پڑھا آپ نے ہیں، اور فیصلہ انجمن کا صدر کر دیں. ان سے نہیں امامت ہوتی، مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، یہ شرک بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ ہر چیز کے تابع بناتے ہیں لوگوں کو، ہر واقعیت کا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ واقعیت ہے، اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، حالات کے تسلیم، حالات کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، حالات بھی الہ ہیں تمہارے. حالات اس طرح کے ہیں، ان حالات کے سامنے جھک جاؤ، جھک جائیں گے، حالات کے سامنے جھک جائیں، وہ تو پھر بہت بہتر ہیں جو مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، حالات کے سامنے جھک جائیں، تسلیم ہو جائیں. یہ تلقین کرتا ہے، لا نہ اس نے پڑھا ہے نہ پڑھا سکتا ہے، امامت کا سبق ہی لا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. امام پہچانا جاتا ہے توحید سے، بندگی سے امام پہچانا جاتا ہے، عبودیت سے امام پہچانا جاتا ہے. اور یہ خود امام کا اپنا فرمان ہے، جب امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خود آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ امامت کے درجے پہ فائز ہو گئے ہیں، اچھا سوال ہے، زیرکانہ شاگرد باز بہت تیز ذہین ہوتے ہیں، ایسے زاویے سے سوال پوچھتے ہیں جس سے بہت سارے اسرار فاش ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں. اس شاگرد نے امام سے پوچھا کہ آپ ہمیں تو معجزات دیکھتے ہیں یا دلیل دیکھتے ہیں یا نس قائم ہوتی ہے، ہمیں تو ہمارے لیے آسان ہے، یعنی دوسروں کے لیے، غیر امام کے لیے امام تشخیص دینا بہت آسان ہے، خود امام کیسے آگاہ ہوتے ہیں کہ انہیں درجہ امامت مل گیا ہے؟ آیا کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نس آپ کو بھی آتی ہے، کوئی آگاہی اندر آپ کے پیدا ہوتی ہے، کس سے پتہ چلتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم اپنے نفس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اوج تذلل و عبودیت احساس کرتے ہیں انتہا حد تک، اس وقت ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ منصب امامت پہ فائز ہے. اوج بندگی جب احساس ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم امامت پہ فائز ہیں. امام بندگی سے امامت تک پہنچتا ہے، اطاعت سے امامت تک پہنچتا ہے، اور سبق بھی امام کا ایک ہی ہے، خدا پرستی. امام دو سبق نہیں پڑھاتا، اللہ کی طرف سے بنایا گیا امام دو سبق نہیں دیتا، دو درس نہیں دیتا، ایک درس خدا کی بندگی خدا. نہیں کہتا کونو عبادن لی من دون اللہ، بلکہ کیا فرمان دیتا ہے؟ کونو ربانیین، ربانی بنو، الہی بنو، خدا پرست بنو، لا کہلواتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ علامہ کو درست پتا ہے امامت کا، کہاں پہ علامہ کو امامت کس مکتب نے سمجھائی، کس استاد نے سمجھائی، بظاہر ابھی اقبال شناس اس منبع تک نہیں پہنچے جہاں سے اقبال نے دین سیکھا ہے. ایسے تک بندی سے کام لیتے ہیں اقبالیات کے ماہرین، اقبال ناشناس، لیکن آگاہ نہیں، چونکہ خود اس راہ پر نہیں ہے. اگر انسان خود اس راہ پر جائے پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہاں سے ہوتا ہے، یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے، وہ علامہ اقبال کس مدرسے میں گئے، کہاں سے انہوں نے امامت سیکھی. اہم ہے یہ نقطہ. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر یعنی اس وقت موجود، حاضر حقیقتیں، ریالٹیز، موجود ریالٹیز، یہ واقعات، ان سب سے تجھے بیزار کر دے، لا کہلوا دے تجھے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. آئینہ دکھائے رخ دوست کا، موت کے آئینے میں تجھے دوست کی تصویر دکھائے، اور پھر تیرے لیے زندگی کو اور دشوار کر دے. یہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، جو ٹیلی فون کروا کے جاب لگوا دے تیری، جو سفارش کر کے ویزا لگوا دے تیرا، جو رشوت دے کے داخلہ کروا دے تیرا، یہ تیرے زمانے کا دلال ہے، امام نہیں ہے، بروکر ہے، یہ بروکر ہے، کمیشن پہ کام کرواتا ہے. تجھے ملازمت دلواتا ہے تو اس کا نعرہ لگا، تجھے ملازمت دلواتا ہے تو اس کو ووٹ دے، تجھے ملازمت دلواتا ہے تو اس کی پارٹی میں آ جا. یہ تیرے زمانے کا بروکر ہے امام برحق. کون ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے؟ چونکہ حاضر و موجود کو لا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ امامت کی پہچان بھی ہے اور بندگی کا سفر ہے. یہ آپ یوں کہیں کہ ہم لا کہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو کچھ انسانوں نے، گمراہوں نے، بت پرستوں نے، مشرکوں نے جو واقعات بنائی ہیں، مومنین ان سب کو لا کہنے اور لا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہی داستان ہے علامہ اقبال کے بقول کہ مومن کے لیے لا جلال ہے الا جمال ہے. ایک جلال مومن اور ایک جمال مومن ہے. لا حرکت ہے علامہ کے بقول، لا حرکت کا نام لا ہے، حرکت ہے لا. الا اس حرکت کا مقصد تک پہنچنا ہے، بندگی کا سفر ہے. لا حرکت ہے، عبودیت کا سفر اور یہ عبودیت کا سفر جب اپنی نقطۂ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی بندہ مقام عبودیت پہ فائز ہوتا ہے، اس مرتبے کا نام اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا سے چل کر اللہ تک پہنچتا ہے، وہاں اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سکون ہے، اللہ اطمینان ہے، اللہ مقصد تک پہنچنا ہے، مقصد یابی ہے، رسائی ہے مقصد تک، یعنی ہاتھ آ گیا، اتنے الہ انسان گراتا ہے پھر اللہ ہاتھ آتا ہے، حقیقی الہ تک جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے راستے میں طاغوت ہیں، کتنے فرمان روا ہیں، پہلے گھر کے آزر کو لا کہو، پھر آزر کی بنی ہوئی مورتی کو لا کہو، پھر اس کی تہذیب کو لا کہو، پھر اس کی تہذیب کے آداب و رسوم کو لا کہو، پھر اپنے گھر سے نکلو گے تو محلے کا آزر آئے گا اور محلے کی تہذیب اور محلے کی مورتی آئے گی، پھر آپ اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب جاؤ گے تو عالمی سطح تک آزر و مورتی اور تماثیل سب موجود ہیں، اور یہ سب آپ نے کرنا ہے، عبودیت کا سفر یہ ان سب کو لا کرنا ہے۔ جسے لا کہنا ہے، جس بت کو لا کہنا ہے، گرمی کے موسم میں اس بت کے سائے میں روزہ رکھ کے آدمی اور نماز پڑھے وہاں پر اسی بت کے سائے میں، اور پھر خدا سے کہ اللہم تقبل منا، خدایا قبول فرما، تو آیا تھا مورتی توڑنے کے لیے، تو آیا تھا آزر کو دتکارنے کے لیے، تو اس لیے آیا تھا، لا کہنے آیا تھا، آزر کو لا کہنے آیا تھا، اس کی تعلیمات کو لا کہنے آیا تھا، اس کی تلقینات کو لا کہنے آیا تھا، اس کی تمثیلات کو لا کہنے آیا تھا، اس کے تہذیب کو لا کہنے آیا تھا، اس نے جو بنایا ہے اسے لا کہنے آیا تھا، تو اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے، اس کے ساتھ بیٹھ کر، اور وہاں تو دوسرے کمرے میں جا کے دو رکعت نماز پڑھ کے سمجھتے تو مومن ہو گیا ہے، آزر کے گھر میں رہ کے، آزر کی تہذیب میں رہ کے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں ہیں ہم لوگ نہ مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، نہ متدین ہیں، ایسے ڈھکوسلا چلایا ہوا ہے، نہ سلیقہ مجھ میں خلیل کا، نہ قرینہ تجھ میں کلیم کا، نہ میں خلیل کی طرح ہوں، نہ تو کلیم کی طرح ہے، نہ تو موسیٰ کلیم کی طرح ہے، فرعون و تہذیب فرعون کو لا نہیں کہتا، اور ان کی بندگی سے نہ خود آزاد ہوتا ہے، نہ اپنی قوم کو آزاد کراتا ہے، اور نہ خلیل کی طرح ہے، نہ ابراہیم کی طرح ہے تو، نہ قرینہ تو، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا۔ خوب، ایک ہلاک جادو یہ سامری ہے، اور ایک اسیر تلسم میں آزری ہے، تو دین آزری اور دین سامری پہ چل رہا ہے، بچھڑے بناتے ہیں تو سب سے پہلے دوڑ کے جاتا ہے کہ پہلے میں جاؤں، پہلی حاضری میری ہو، پہلا چومنا میرا ہو، پہلا بوسا میرا ہو، پہلا چندہ میرا ہو اس کے، اس بچھڑے کے بنانے میں۔ تجھ میں کہاں ہے کلیم و خلیل کا، کرینہ و سلیقہ، تو قتیل جادو یہ سامری، میں اصیل، میں اسیر شیوا آزری۔ خوب، تو جادو یہ سامری کا قتیل ہو گیا، مقتول ہو گیا، تجھے اس نے مار دیا، اور میں گرفتار ہو گیا سامری کے، آزری کے تلسم میں۔ رسومات سے تو انسان لا نہیں کہتا، مومن نہیں ہو جاتا، اتنا آسان سادہ ہوتا۔ کربلا لا ہے، کربلا کا ایک عنوان ہے لا الہ، کربلا فقط لا الہ ہے، لا تھا وہ عمل سارا، لا تھا جس کو ہم نے رسم بنا لیا ہے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ لا، لا کیا، لا کہا، یہی لا کربلا ہے۔ لیکن وارثان حسین کو دیکھیں، وہ کس رنگ میں چلے گئے، امام حسین نے اس طاغوت کو لا کہا، اس کی تہذیب کو لا کہا، اس کی حکومت کو لا کہا، اس کے ہر قانون کو لا کہا. اور لا کی قیمت ہے، لا ابراہیم لا کہے تو نار نمرود ہے، حسین لا کہے لشکر عمر سعد ہے، لشکر یزید ہے سامنے. یہ قیمت ہے لا کی. اگر یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے، خلیل حضرت خلیل کا عمل کلمہ ہے، حضرت امام حسین کا عمل کلمہ ہے، تو کیا ہم ابھی مسلمان بھی ہوئے ہیں؟ ابھی تو ہم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو لا الہ بھی نہیں کہا ہم نے. اور توقعات اپنی کہ جنت کے آخری مقامات ہمیں موم بتیاں جلانے پہ ملیں گے. دو مقامات پہ طلب کیا گیا ہے کہ وہاں ضرور آؤ، ایک حج کے لیے اور ایک کربلا. باقی جگہوں پہ طلب نہیں کیا گیا، انسان اپنی عقیدت سے جاتا ہے. باقی مقامات پہ عقیدت ہمیں لے جاتی ہے، جہاں پر طلب کیا گیا کہ یہاں آنا ہے آپ نے. کیوں آنا ہے؟ بندگی سیکھو. یہ دو قبلے بندگی کے ہیں، ایک جگہ ابراہیم، ایک جگہ حسین. اس لیے صبر حسین، علامہ اقبال صبر حسین اور صدق خلیل، یہ دین ہے. صبر حسین اور صدق خلیل یہ دین ہے، یہ عشق ہے، یہ دین ہے، یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ سیکھنے کے لیے حج پہ آؤ، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو، مقام اسماعیل کا طواف کرو، مقام حاجر پہ دوڑ لگاؤ، جو جو ابراہیم نے کیا ہے وہ تکرار کرو، قربانی دو، شیطان کو کنکری مارو. یہ سب ابراہیمی قرینہ سکھایا جا رہا ہے، سلیقۂ کلیمی سکھایا جا رہا ہے، قرینہ ابراہیمی سکھانے کے لیے وہاں جا کر ہر کام کر کے آتے ہیں سوائے سلیقۂ خلیل سیکھنے کے. بورے بھر کے چائنا کے تبرکات کے لے کر آتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے آرام سکون کر کے، یا حتیٰ ظاہری رسومات بھی اگر بجا لائیں تو صرف پتھروں کو سجدے کر کے آئے ہو، اگر خلیل کا قرینہ پیدا نہیں ہوا، اگر صدق خلیل پیدا نہیں ہوا حج میں، کتنا تکرار کیا. عمل خلیل کتنا تکرار کیا، پورا حج عمل خلیل ہے. یہ سب کر کے آ گئے واپس، صدق خلیل پیدا نہیں ہوا، واپس آ کے کسی کو لا نہیں کہا، واپس آ کے بھی لا الہ نہیں ہو سکا، واپس آ کے بھی جو الہ چھوڑ گئے تھے پیچھے پھر آ کے ان کو گلے لگا لیا، واپس آ کے پھر ہر آزر کی بات مانی. اور اگر کربلا گئے وہاں بھی رسومات بجا لا کے واپس آ گئے اور صبر حسین پیدا نہیں ہوا، لا نہیں سیکھا. کربلا طلب کیا گیا ہے کہ آؤ وہاں آ کر کیا کرو، نہ اس نافہم حاجی کی طرح جو جا کے فقط بازاروں کے چکر لگا کے مرمر کی سلوں پہ سجدہ کر کے پیشانی ٹیک کے پھر واپس آ جائے، بلکہ صبر حسین ایجاد کرنے کے لیے آپ کو کربلا طلب کیا گیا ہے. یہ دو مقام عبودیت کے مقام ہیں، بندگی کے مقام ہیں. عبودیت پڑھاتے ہیں، عبودیت سکھاتے ہیں، یہاں عبودیت، یہ دو مکتب ہیں، یہ دو کارگاہیں ہیں. حسین کے مزار سے ہو کے مومبتیاں جلا کے حاجتیں مان کے لنگر کھا کے واپس آ کے پھر یزید کے پیروکار, پھر آلیہ کے پیروکار, پھر اسی نظام میں, پھر اسی نواب صاحب کے پاس, پھر اسی سردار صاحب کے پاس, پھر اسی فرمان روا کے پاس, پھر اسی پیشوا کے پاس, پھر اسی تہذیب کے پاس, پھر اسی تمثیل کو گلے لگایا, پھر کیا لیا امام حسین سے؟ لا الہ الا اللہ بندگی الہ, لا الہ یہ بندگی کا پہلا قدم ہے. لا تمام انبیاء نے یہاں سے آغاز کیا اپنی تعلیمات کا. سورہ انبیاء میں بعض آیات کا ذکر ہوا تھا, چند آیات اور مشاہدہ کرتے ہیں سورہ مبارکہ انبیاء سے. قرآن کریم کا تمام انبیاء کے بارے میں سورہ مبارکہ انبیاء میں فرمانا ہے کہ آیا 71 سے آیا, بھلے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا واقعہ تھا جو اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم نے لا کہا, الا اللہ کہا, اور وہ عمل تکرار کی اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم نے لا کیسے کہا؟ اُفٍ لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہو تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے بنا لیے ہیں. اُفٍ لکم یہ کلمہ ابراہیمی ہے, یہ لا کی تفسیر ہے. اُفٍ لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, کیا عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم, نمرودیوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو, آلہا کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اور انسان اگر مقام عبودیت پہ پہنچ جائے تو اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جب میں الہ کی بندگی کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں, الہ مجھے حکم دے رہا ہے, اللہ کا فرمان ہے, پھر آگ جلا بھی دے تو بھی بردن و سلامہ ہے, یوں نہیں کہ بچ جائے تو بردن و سلامہ ہے, اگر مر بھی جائے شہید بھی ہو جائے, بس سید الشہداء پہ خنجر چل بھی جائے تو بھی عبد کے لیے فرق نہیں پڑتا, وہ عبد نہیں ہے. جو بچ جائے تو شکر خدا کرے, اگر جل جائے تو شکایت خدا کرے, یہ تو عبد نہیں ہے, دونوں صورتوں میں عبد خدا ہے. اگر آگ جلا دیتی تو بھی شاکر ہے, اور آگ سے بچ گئے تو بھی شاکر ہے, سید الشہداء ہر دو صورتوں میں شاکر ہے. وہ ارادوا بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین ونجیناہ ولوطاً الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلۃ وکلاً جعلنا صالحین. وجعلناہم ان انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انبیاء آیہ 73 میں, وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. وجعلناہم ائمۃ, ہم نے ان سب نبیوں کو امام بھی بنایا ہے. یہ سارے نبی امام تھے, امامت قرآنی موضوع ہے, رسول اللہ کے بعد آغاز نہیں ہوئی امامت, نبوت کے ساتھ ساتھ سلسلہ امامت کا آغاز ہوا ہے. وجعلناہم آئمتن, یہ سارے نبی, یہ انبیاء, یہ سب آئمت ہے, اور ہم نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. ایک آیت میں ہے انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آپ کو امام بنایا ہے. اس آیت میں ہے کہ ان سب کو, وجعلناہم تمام ان انبیاء کو ہم نے آئمہ بنایا ہے. یہدون بامرنا، ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، ہمارا فرمان چلاتے ہیں، اس لیے امام ہیں، جو اللہ کا فرمان چلائے امام ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں وحی کی ہے کہ یہ فعل خیرات اور نماز کے قیام کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور یہ سب ہمارے لیے عابدین تھے، سب بندے تھے ہمارے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط ان میں سے ایک اور نبی ہیں و امام جن کو ایک قریہ کی سرپرستی و امامت دی گئی، وہ قریہ خبیثوں کا قریہ تھا، خبیث طبقہ رہتا تھا، خبیثین رہتے تھے، وہ خبیثات، وہاں پر لوط کو بھیجا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بدترین قوم اور فاسق قوم میں لوط کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کی اصلاح کریں. وہ قریہ یعنی یورپ، آج کے یورپ میں وہی لوط کی قوم ہے اس وقت، مغربی تہذیب. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت مغربی دنیا کے تقریباً پانچ یا سات، ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا، حافظہ کم ہے میرا، پانچ یا سات وزیر اعظم اور صدر ہیں مغربی ممالک کے، عورتیں اور مرد، جن کی شادیاں مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے ہوئی ہیں. وزیر اعظم ہیں، مرد کی مرد سے شادی ہوئی ہے، وزیر اعظم بھی ہے اس ملک کا، عورت کی شادی عورت سے ہوئی ہوئی ہے، وزیر اعظم بھی ہے وہ. یہی قومی لوط ہے. اس قومی لوط میں ہمارے جب یہ خود باختہ اور خود فراموش قوم جب جاتی ہے اس ملک سے، محروم طبقہ، حریص جب وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر ان کو عین اسلام نظر آتا ہے. جب آتے ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں کہ اسلام تو وہاں ہے حقیقی. قوم لوط، خبائث، خبیثین ہیں جہاں پر. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان انبیاء کو ہم نے اپنی رحمت میں شامل کیا ہے، یہ سب صالحین میں سے ہیں. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اسی طرح یہ تذکرہ ہے تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے. وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. یہ سب انبیاء کے تعارف ہے کہ یہ نبی ہیں، اس قوم میں بھیجے اور اس قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ہم نے انہیں اس کرب سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات دی جب انہوں نے پکارا، جب اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے لا سکھانے کے لیے، بندگی کروانے کے لیے. آگے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے نہیں کہ ان کی دعوت پہ فوراً لبیک کہہ کے ان کے تابع بنتے جا رہے تھے، بلکہ ہر ایک نے ستایا انبیاء کو اور حق ادا کیا، ستانے کا ظلم کا حق ادا کیا، اتنا کہ نبی کی فریاد خدا کے ہاں بلند ہوئی کہ نجات دیں اور خدا نے ان کی مدد کی۔ یہ وہ داستان کا حصہ ہے، آگے بھی جاری ہے، اس طرح بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک ایک کر کے اب ان انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیا دی، دعوت یہ دی، ان ہادہی امتکم امتن واحدہ وانا ربکم فعبدون، یہ انہیں بتایا کہ یہ امت واحدہ ہیں اور میں اللہ تمہارا رب ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ وتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا له کاتبون وحرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ھؤلاء آلہۃ ما وردوھا وکل فیھا خالدون، یعنی یہ جو اللہ کے علاوہ آلیہ اختیار کیے ہوئے اور انبیاء کی تعلیمات کے باوجود ان آلیہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اب قرآن بتا رہا ہے جو جس کے ساتھ ہے، آپ جس پارٹی میں ہو اسی لیڈر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، امام علی کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ توہم ذہن سے نکال دیں۔ بے شک امام حسین کا جھنڈا لے کے جائیں کسی بھی پارٹی میں، اٹھائے جاؤ گے اسی رہنما کے ساتھ، چونکہ وہ امام ہے آپ کا۔ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر ایک، جس کے ساتھ ہے دنیا میں، جس کے فرمان کو مانتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی آلیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان سرداروں نوابوں کے ساتھ، جس کے سامنے آپ تسلیم ہیں، جس کے آپ احترام کر رہے ہیں، جس کی فرمان بری کر رہے ہیں، جس کے تابع فرمان ہیں، اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اٹھا کے یوں نہیں کہ بڑے آگے جنت میں لے جائیں گے اس کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دیں گے، چودھری کو بھی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم سب اور اللہ کے علاوہ جو آلہہ اختیار کیے ہیں، یہ سب حسب جہنم، یہ سب خوراک جہنم ہے، ملا کے سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوھا، اگر یہ واقعاً آلہہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے، ان کے بس میں کچھ ہوتا، یہ خود کیسے جہنم میں جائیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسن اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے۔ یہ آیت جو بیان فرمائیے، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، تورات کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث عبادی الصالحون، عباد خدا بنیں گے، بندگان خدا بنیں گے۔ یہ زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ وارثان زمین عباد خدا بنیں گے، بندگان خدا بنیں گے۔ وہ ابھی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بندگان کہاں ہیں تاکہ وارث نہ ہوں؟ ابھی ہیں بندگان خدا، عباد اللہ ہیں، پوجا کرنے سے تو عباد خدا نہیں بنتے، زمین کے وارث ہمیشہ عباد خدا ہیں، لیکن وہ پہلے عباد خدا بنے، عبادی بنے، فقط اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کا صلہ وراثت زمین ہے، یہ وعدہ ہے خدا کا. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ بندگی کرنے والی قوم کے لیے پیغام ہے، اس کے اندر اہم پیغام ہے، نقطہ ہے. ان فی ھذا لبلاغا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے رسول، آپ بھی بتا دیں ان کو کہ یہ وحی ہے مجھ پر، انما الہکم الہ واحد، آپ کا الہ فقط ایک ہے. فعل انتم مسلمون، اب پوچھو ان سے کہ کیا مسلمان ہو، تسلیم ہو اس الہ کے سامنے. فان تولوا فقل اذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انه یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون وان ادری لعلہ فتنۃ لکن ومتاع الی حین قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اب یہ پوری سورہ ہی انبیاء بندگی کی سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی مبعوث فرمائے، انہوں نے فردن فردن آ کر اپنی قوم کو بندگی خدا سکھائی اور لا الہ الا اللہ سکھایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. لا کے لیے اٹھایا، لا کے لیے اکسایا، لا کے لیے بھڑکایا. لا پہلا قدم ہے بندگی کا، لا سے بندگی شروع ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی فرمان روا مانے ہوئے ہیں ان سب کو لا کہنے سے اللہ کی بندگی شروع ہوتی ہے. کیوں لا سے شروع ہوا دین؟ اس لیے لا سے شروع ہوا کہ جب جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں یوں نہیں کہ بالکل نہ اللہ و نہ غیر اللہ، کچھ بھی نہیں اور انسان بالکل نیوٹرل ہوتا ہے، نہ. تہذیب ہزاروں الہ تلقین کے ذریعے، بھیڑ چال کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، تاثیر کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ہزار الہ اس کے سامنے کھڑے کرتی ہے اور یہ غیر محسوس طور پر ان آلیہ کی بندگی میں آ جاتا ہے. اب ان کی بندگی میں آ کر پھر ایک مقام پر اس کو دین کا شعور ہوتا ہے، اللہ کو بھی مان لیتا ہے، لیکن ان آلیہ میں سے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے لا سے آغاز ہوا ہے کہ جو کچھ تہذیب نے آلیہ متعارف کروائے ہیں ان سب آلیہ کو لا کہو اور سفر کرو الہ حقیقی تک. یوں بھی نہیں ہے کہ باقی آلیہ کا انکار کر کے انسان مقصد تک پہنچ گیا ہے. علامہ اقبال کا ایک اور کلام ہے خوبصورت، اس میں فرماتے ہیں کہ روس کے بارے میں کہ روس نے لا کہا ہے الا اللہ بھول گیا کہنا. بعض اس طرح سے ہیں، روشن فکر، سب کو لا کہہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی لا کہہ دیتے ہیں، الا اللہ بھول جاتے ہیں، الا اللہ بھی ہے. روس میں انقلاب آیا، انہوں نے سوشلسٹ انقلاب، کمیونسٹ جو سرمایہ داری کے خلاف تھا اور فیوڈلزم کے خلاف تھا، جاگیرداری کے خلاف تھا، بہت سارے آلیہ جو بنے ہوئے تھے روسیوں نے ان کا انکار کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الا اللہ نہیں کہہ سکے، اگر یہ حرکت اللہ تک نہیں پہنچتی یہ باطل حرکت ہے، یہ عبودیت و بندگی کی حرکت نہیں ہے، اگر اللہ تک نہیں پہنچتی، الا اللہ میں تبدیل نہیں ہوتی. لا کہہ کے ایک لمبا سفر اللہ تک رسائی تک وہ سفر جاری ہے بندگی خدا کا، شروع لا سے ہوتا ہے، حرکت لا سے ہوتی ہے، پہلا قدم لا ہے، نہ کہ یہ پہلا قدم آخری قدم ہے. لا کہہ کے وہاں رک گئے اور کہو گے میں نے حق ادا کر دیا ہے. بندگی کا پورا سفر انسان نے آخر تک طے کرنا ہے، جب اللہ تک وہ اللہ کے نظام تک رسائی ہو جاتی ہے وہاں پرسکون ہو جاتا ہے انسان. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.